اب ہم کتاب شریعت و طریقت کے نویں حصے کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے اصطلاحات۔ تصوف کی اصطلاحات دو قسم پر ہیں، ایک وہ جو مقاصد کے متعلق ہیں، وہ تو شریعت سے الگ نہیں ہیں، بلکہ مقاصد میں تصوف کی اصطلاحات کی حقیقت وہی ہے جو شریعت میں مذکور ہے، اور دوسری وہ اصطلاحات ہیں جو امور زوائدہ کے متعلق ہیں، وہ شریعت سے جدا ہو سکتی ہیں، جیسے تجدد امثال، توحید وجودی، شغل رابطہ وغیرہ۔ یہ صوفیہ کا لطیفہ ہے کہ اپنے اسرار کو عوام سے بچانے کے لیے اصطلاحیں مقرر کر لی ہیں، ورنہ وہ قرآن و حدیث سے جدا ہو کر کوئی نئی بات نہیں کہتے۔ ہاں، علماء خشک جو ان کی اصطلاحات کو نہیں سمجھ سکتے ان پر اعتراض کر دیتے ہیں، اور جو واقع میں ان پر نہیں ہوتا بلکہ اپنی فہم پر ہوتا ہے، بقول شاعر، اصطلاحات ست میرا بدال را، ترجمہ، ابدال کی خاص اصطلاحات ہوتی ہیں۔ ان اصطلاحات کو دو فصول میں لکھا جاتا ہے، اول اقسام اولیاء اور دوم متفرق اصطلاحات۔ پہلی فصل اولیاء اللہ اور ان کی اقسام۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے ولی نہ ان پر کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ عن شریح بن عبید قال ذکر اہل الشام عند علی وقیل لعنہم یا امیر المؤمنین قال لا افی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا بدال یکونون بالشام وهم اربعون رجلا کلما مات رجل ابدل اللہ مکانا رجلا یسقی بهم الغیث وینتصر بهم علی الاعداء ویصرف عن اہل الشام بهم العذاب، رواہ احمد۔ یہ صحیح احمد کی حدیث ہے۔ شریح بن عبید سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اہل شام کا ذکر آیا، کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین ان پر لعنت کیجئے، فرمایا نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ ابدال جو ایک قسم ہے اولیاء اللہ کی شام میں رہتے ہیں، اور وہ 40 آدمی ہوتے ہیں، جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسرا شخص بدل دیتا ہے، ان کی برکت سے بارش ہوتی ہے، اور ان کی برکت سے اعداء پر غلبہ ہوتا ہے، اور ان کی برکت سے اہل شام سے عذاب دنیاوی ہٹ جاتا ہے، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ مکتوبات و ملفوظات صوفیہ میں ابدال و اقطاب و اوتاد و غوث وغیرہ ہم الفاظ اور ان کے مداولات کے صفات و برکات و تصرفات پائے جاتے ہیں۔ حدیث میں جب ایک قسم کا اثبات ہے تو دوسری اقسام بھی متبعد نہ رہے، ایک نظیر سے دوسری نظیر کی تائید ہونا امر مسلم و معلوم ہے۔ برکات تو اس حدیث میں منصوص ہیں، اور تصرفات تقوینیہ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے ثابت ہوتے ہیں۔ اقسام اولیاء اللہ، اس باب میں بزرگوں کی مختلف عبارتیں ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ وہ سب 12 گردہ ہیں، ابدال، ابرار، اخیار، اقطاب، امامین، اوتاد، عمد، غوث، مفردہ، مکتومہ، نجبہ، نقبہ۔ پہلا ابدال، ابدال 40 ہوتے ہیں، 22 یا 12 شام میں اور 18 یا 28 عراق میں رہتے ہیں۔ نمبر 2 ابرار، اکثر نے انہی کو ابدال کہا ہے۔ نمبر 3 اخیار، 500 یا 700 ہوتے ہیں، اور ان کو ایک جگہ قرار نہیں، سیاح ہوتے ہیں، ان کا نام حسین ہوتا ہے۔ نمبر 4 اقطاب، اقطاب العالم ایک ہوتا ہے، اس کو قطب العالم او قطب اکبر او قطب الارشاد او قطب الاقطاب او قطب المدار بھی کہتے ہیں، اور عالم غیب میں اس کا نام عبداللہ ہوتا ہے۔ اس کے دو وزیر ہوتے ہیں جو امامین کہلاتے ہیں، وزیر یمین کا نام عبد الملک او زیر، اور وزیر یسار کا نام عبد الرب ہوتا ہے، اور 12 اقطاب اور ہوتے ہیں، 7 تو 7 اقلیم میں رہتے ہیں، ان کو قطب اقلیم کہتے ہیں، اور 5 یمن میں، ان کو قطب ولایت کہتے ہیں۔ یہ عدد تو اقطاب معینہ کا ہے، اور غیر معین ہر شہر اور ہر قریہ میں ایک ایک قطب ہوتا ہے۔ نمبر 6 اوتاد، چار ہوتے ہیں، عالم کے چار رکن میں رہتے ہیں. 7 امد، چار ہوتے ہیں، زمین کے چاروں گوشوں میں رہتے ہیں، سب کا نام محمد ہوتا ہے. نمبر 8 غوث، ایک ہوتا ہے. بعض نے کہا ہے کہ قطب الاقطاب ہی کو غوث کہتے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ وہ اور ہوتا ہے اور وہ مکہ میں رہتا ہے، اور بعض نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے. نمبر 9 مفردہ، غوث ترقی کر کے فرد ہو جاتا ہے اور فرد ترقی کر کے قطب وحدت ہو جاتا ہے. 10 مکتومہ، مکتوم تو مکتوم ہی ہیں، یعنی چھپے ہوئے اور پوشیدہ ہیں. نجبہ، نمبر 11 نجبہ، 70 ہوتے ہیں اور مصر میں رہتے ہیں، سب کا نام حسن ہے. 12 نقبہ، 300 ہوتے ہیں، ملک مغرب میں رہتے ہیں، سب کا نام علی ہوتا ہے. قطب الارشاد و قطب التکوین، اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کے متعلق خدمت ارشاد و ہدایت و اصلاح قلب و تربیت نفوس و تعلیم ترق قرب و قبول عند اللہ ہے، اور یہ حضرات اہل ارشاد کہلاتے ہیں، اور ان میں سے اپنے اثر میں جو اکمل و افضل ہو، اس کا فیض اتم و دائم ہو، اس کو قطب الارشاد کہتے ہیں، اور یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے حقیقی نائب ہوتے ہیں. لوگوں کے قلوب میں انوار و برکات ان کی وجہ سے آتے ہیں. برکات سے متمتع ہونے کی شرط ان کے ساتھ اعتقاد ہے، اور ان کا طرز نبوت ہوتا ہے. دوسرے وہ جن کے متعلق خدمت اصلاح معاش و انتظام امور دنیویہ اور دفع بلیات ہے کہ اپنی ہمت باطنی سے بإذن الہی ان امور کی درستی کرتے ہیں، اور یہ حضرات اہل تکوین کہلاتے ہیں، جن کو ہمارے عرف میں اہل خدمت کہتے ہیں، اور ان میں سے جو اعلیٰ اور اقوا اور دوسروں پر حاکم ہوتا ہے، اس کو قطب التکوین کہتے ہیں، اور ان کی حالت مثل حضرت ملائکہ علیہ السلام کے ہوتی ہے، جن کو مدبرات امر فرمایا گیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام اسی شان کے معلوم ہوتے ہیں. ان کے مقام و منصب کے لیے ایسے تصرفات عجیبیہ کا ہونا لازم ہے، بخلاف اہل ارشاد کے کہ ان کا خود صاحب خوارق ہونا بھی ضروری نہیں. البتہ ان حضرات کی کرامات اور طور کی ہوتی ہیں کہ ان کا ادراک عوام کو نہیں ہوتا، بلکہ وہ امور ذوقی اور وجدانی ہیں کہ اکثر اوقات ان کی خدمت اور صحبت سے جو شخص مستفید ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتے ہیں. باقی یہ کہ جب نفع طریقت اہل ارشاد ہی سے ہوتا ہے، تو اہل تکوین کے کمالات بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ تو اس میں دو فائدے ہیں، ایک علمی، دوسرا عملی. علمی تو یہ کہ ایک کام کی بات معلوم ہو جائے تاکہ علم ناقص نہ رہے. عملی یہ کہ اکثر ایسے لوگ ظاہر صورت سے خستہ حال و شکستہ بال و ذلیل و خوار ہوتے ہیں. اگر یہ مسئلہ کسی کو معلوم ہوگا تو مساکین کی تحقیر و توہین نہ کرے گا. خوب سمجھ لو، جاننا چاہیے کہ قطب التکوین کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنے قطب ہونے کا علم ہو، کیونکہ وہ ایک عہدہ ہے. جیسے حسن میمندی جو سلطان محمود کا وزیر تھا، اس کو تو اپنے وزیر ہونے کا علم تھا، مگر ایاس کو اپنے محبوب ہونے کا علم ضروری نہیں، کیونکہ محبوبیت کوئی عہدہ نہیں، قرب کی ایک قسم ہے. پس قطب الارشاد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اپنے قطب ہونے کو بھی جان لے. ایک وقت میں قطب متعدد بھی ہو سکتے ہیں. شیخ ابن عربی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر بستی میں خواہ وہ کفار ہی کی ہو، قطب ہوتا ہے. اس کلام کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ وہاں ہی کے باشندوں میں ہو اور باطن میں مسلمان ہو، مگر کسی خاص حالت کی وجہ سے اخفا کرے، اور یہ بعید ہے. دوسرا یہ کہ وہ اس جگہ مقیم نہ ہو، لیکن وہ بستی اس کے تصرف میں ہو، جیسا تھانے دار کہ اس کا تعلق دیہات سے بھی ہوتا ہے، اور وہ خاص حالت موجب اخفا ذرا دقیق ہے، اور وہ بھی شیخ ابن عربی ہی کے کلام سے مفہوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس میں عقل نہ ہو، جس کی وجہ سے کہ وہ مکلف نہ ہو، مگر صحیح الحواس ہو، جیسے حیوانات اور صبیان کے حواس درست ہوتے ہیں. مگر اس کی ایک خاص علامت ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ اس زمانے کے اہل باطن کا اس کے ساتھ معاملہ دیکھا جائے. اگر وہ اس کا ادب کرتے ہوں تو ادب کرے، اور اس کے بارے میں کف لسان کرے، ورنہ ہر کافر کا معتقد نہ بنے، کیونکہ اس طرح تو جہاد وغیرہ سب بند ہو جائے گا. سالک مجذوب و مجذوب سالک، جو شخص مقامات کو جو کتاب الاعمال میں مذکور ہوئے ہیں اول طے کرے، پھر عالم غیب سے کشش کیا جائے وہ سالک مجذوب ہے، جس کو پہلے کشش ہو وہ مقامات طے کرے وہ مجذوب سالک ہے، اور اول شخص کو محب اور دوسرے کو محبوب کہتے ہیں۔ قلندر، اصطلاح صوفیہ میں وہ جماعت قلندر کہلاتی ہے جن میں اعمال قالبیہ یعنی اعمال ظاہرہ تو کم ہوتے ہیں مگر اعمال قلبیہ ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اعمال قلبیہ یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھا جائے، قلب کی نگہداشت رکھی جائے، غیر حق کی طرف متوجہ نہ ہونے پائے، بلکہ اکثر اوقات قلب کو ذکر میں مشغول رکھا جائے، نیز قلب میں کسی مسلمان کی طرف سے غل و حقد نہ ہو، سب کے ساتھ خیر خواہی ہو، نیز حقوق وقت ادا کیے جائیں کہ کوئی وقت ذکر سے خالی نہ جائے، نیز خوشی و غمی کے حقوق ادا کیے جائیں، نعمت پر شکر ادا ہوتا رہے، حزن و غم میں دل اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، اسی کے سوا اور بہت اعمال قلبیاں ہیں طریق القلندر کے دو جز ہیں، ایک عمل جو حقیقت ہے طریق پارسائی کی اور دوسرا محبت، اور طریق قلندر ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اصطلاح متقدمین کے اعتبار سے رہے قلندر میں یہ بھی قید ہے کہ جس میں اعمال ظاہرہ مستحبہ کی تقلیل ہو، بہت نفلیں اور وظائف نہ ہوں، بلکہ محبت کی خاص رعایت ہو یعنی تفکر اور مراقبہ زیادہ ہو، اور ایک اصطلاح اور ہے یعنی خواہ ان اعمال کی تقصیر بھی ہو مگر غلبہ آزادی کو ہو، لیکن خلق سے آزادی نہ کہ خالق سے۔ کیا مانے کہ قلندر کو دنیا کی وضع اور رسوم کی پرواہ نہیں، نہ مصالح پر نظر ہوتی ہے، اس کا دل صاف اور سادہ ہوتا ہے، اس کی بڑی مصلحت یہی ہوتی ہے کہ ایک کو لے کر سب کو ترک کر دو۔ بقول شاعر، عاشق بدنام کو پروائے ننگ و نام کیا، اور جو خود ناکام ہو اس کو کسی سے کام کیا۔ ملامتی، ملامتی وہ ہے جو اعمال میں تقصیر تو کرتا ہے مگر ان کے اخفاء کا اہتمام کرتا ہے، جس سے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے اپنے اعمال چھپاتے ہیں اور رندوں کی سی وضع بنائے رکھتے ہیں، کیونکہ ہجوم عوام سے ان کے معمولات میں خلل پڑتا ہے، اس لیے وہ عوام کو ڈاکو سمجھتے ہیں۔ مجذوب، مجنون وہ ہے جس کی عقل اخلاط فاسدہ کے غلبے سے زائل ہو جائے، اور مجذوب وہ ہے کہ جس کی عقل کسی وارد غیبی کے غلبے سے زائل ہو جائے، مگر کبھی احوال و واردات کے غلبے سے اخلاط میں بھی تغیر ہو جاتا ہے، اس لیے علت سے تو اس کی پہچان مشکل ہے۔ مجذوب کے پاس بیٹھ کر قلب کو آخرت کی طرف کشش ہوتی ہے، علامت یہ ہے کہ اس زمانے کے اہل بصیرت محققین جامع شریعت و طریقت شخص پر نکیر نہ کرتے ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر مجنون مجذوب ہی ہوا کرے، اس میں ایک نقطہ ہے جس کی وجہ سے لوگ مجذوبوں کے طالب ہیں، اور وہ یہ کہ مجذوب جو کچھ کہہ دیتا ہے وہی ہوتا ہے، حالانکہ اس کے کہنے سے نہیں ہوتا، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، یعنی جب کوئی کام من جانب اللہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو اس کا انکشاف ہو جاتا ہے، نہ کہ وہ کام اس کے کہنے کی وجہ سے ہوتا ہے بلکہ ان کا کہنا اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر یہ بھی نہ کہتے تب بھی ہوتا۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے تار بابو کے پاس تار آتا ہو اور وہ اس کو لکھ کر لوگوں کو تقسیم کر دیتا ہے، اس میں ان کو دخل نہیں، اگر اس پر یہ آمد نہ ہوتی تو پھر کچھ نہیں لکھ سکتا۔ اب اگر کوئی اپنی بیوقوفی سے تار بابو کو مٹھائیاں اور نذرانہ پیش کرنے لگے تو اس میں کسی کا کیا نقصان ہے اور اس بیوقوفی کا کیا علاج ہے؟ یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ خبریں اس بابو کے اختیار میں ہیں، خواہ اچھی خبریں دے یا خواہ بری خبریں دے، کیونکہ بابو کو اس کے اخفاء اور اظہار میں کوئی دخل نہیں، بلکہ تم اگر اس کو برا بھی کہو گے تب بھی وہ اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتا۔ غرض یہ کہ مجذوب وغیرہ کے قول کا کچھ اثر نہیں ہوتا، لوگ ناحق اپنا وقت خراب کرتے ہیں، اس لیے کہ مجذوب سے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ دین کا، دین کا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تعلیم و نصیحت پر موقوف ہے، اور تعلیم و نصیحت اس سے حاصل نہیں ہوتی جیسا کہ ظاہر ہے، اور دنیا کا اس لیے نہیں کہ وہ دعا سے ہوتا ہے، اور وہ مجذوب دعا کرتے نہیں کیونکہ وہ لوگ صاحب کشف ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں معاملہ میں اس طرح ہوگا، اس کے موافق دعا کرنا تو فضول و بیکار ہے اور اس کے خلاف دعا کرنا تقدیر کا مقابلہ کرنا ہے۔ بہرحال وہ لوگ دعا نہیں کرتے، البتہ کشف کی بنا پر کبھی بطور پیشن گوئی کچھ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں معاملے میں یوں ہوگا، سو اگر وہ نہ بھی کہتے تب بھی اسی طرح ہوتا، اسی طرح جو اسی طرح ہو جاتا، کچھ ان کے کہنے کے سبب نہ ہوا، غرض کے مجذوب سے کسی طرح کا نفع نہیں ہوتا۔ ہاں، دوسرے بزرگوں سے ہر طرح کا نفع ہے، کیونکہ وہاں تعلیم و نصیحت بھی ہوتی ہے اور دعا بھی، دین کا نفع بھی ہوتا ہے اور دنیا کا بھی، بلکہ مجذوبوں کی فکر میں پڑھنے سے ضرر یہ ہوتا ہے کہ لوگ شریعت کو بیکار سمجھنے لگتے ہیں۔ شریعت کی وقت و عظمت ایسے لوگوں کے دلوں سے جاتی رہتی ہے، کیونکہ مجذوب مکلف نہ ہونے کے سبب شریعت کی پیروی تو کرتے نہیں، بس ان کی فکر کرنے والے بھی شریعت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، کیونکہ مجذوب لوگ تو بوجہ عقل جاتی رہنے کے معذور ہیں، اور ان لوگوں میں عقل و سمجھ سب کچھ ہے، اس لیے معذور نہیں، لہٰذا یہ اپنا دین برباد کرتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا ضرر ہے جو مجذوبوں کی بدولت بجائے نفع کے پہنچتا ہے، اور بے ان کے ان کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے، اور اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے، مطلب یہ کہ ان کی صحبت اور ان سے کسی غرض کے لیے ملنا جلنا بالکل ترک کر دینا چاہیے۔ البتہ مجذوب کو برا بھلا کہنا جائز نہیں، بس دعا تو سالک سے کرانی چاہیے کہ ان کی دعا کا اثر ہوتا ہے، اور خلاف انکشاف بھی دعا کر سکتے ہیں بخلاف مجذوب کے کہ ان کو اس کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ بوجہ نقصان حال اس انکشاف کا یقین ہو گیا ہے اور سالک کو بوجہ کمال حال کشف کا یقین نہیں ہوا۔ مجذوب کی نظر کبھی تو چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں پر ہو جاتی ہے، اور نہ ہو تو بڑی سے بڑی بات پر بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ جذب کی وجہ سے استغراقی کیفیت ان حضرات پر غالب رہتی ہے، اس لیے ان کا فعل حجت نہیں۔ مجذوبوں کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ زیادہ نہیں ہوتا، اور وہ صرف معذور ہوتے ہیں۔ مجذوب گو مقبول ہیں مگر کامل نہیں، کیونکہ وہ اعمال سے محروم ہیں، اور ترقی اعمال ہی سے ہوتی ہے، ورنہ ارواح کو عالم ارواح سے عالم اجسام میں نہ بھیجا جاتا، کیونکہ عالم ارواح میں ارواح حامل احوال تھیں مگر حامل اعمال نہ تھیں، چنانچہ ارواح میں محبت اس درجے تھی کہ اس محبت ہی کی وجہ سے حمل امانت پر آمادہ ہو گئیں، اس کا منشا محبت و عشقی تھا۔ مجذوب کی خدمت اگر ہو سکے کر دے، لیکن توجہ کا ان سے ہرگز طالب نہ ہو، اور اگر ان کے حواس کی درستی میں شبہ ہو تو ان کی دی ہوئی چیز کو بھی نہ لے، اگر لے لے تو اس سے لفظہ کا معاملہ کرے۔ طالبین کے اقسام اور ان کا طریق۔ طالب تین قسم کے ہیں، مبتدی، منتہی اور متوسط الحال۔ مبتدی اور منتہی میں فرق مشکل ہے، اور متوسط الحال کا حال ممتاز اور ظاہر ہوتا ہے، وہ حال سے مغلوب ہوتا ہے، گو ایسا مغلوب نہ ہو کہ حد شرع کی حفاظت نہ کر سکے، کیونکہ ایسا شخص تو مبحث سے خارج ہے، لیکن مغلوب ہونے سے صرف اس قدر مراد ہے کہ ذرا سی بات پر رونے لگتا ہے، ذرا سی بات پر وجد آ جاتا ہے، زبان سے بے اختیارانہ کلمات نکلنے لگتے ہیں، اس کو عوام کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ حال پر غالب آ جائے اور حال اس میں کوئی تغیر پیدا نہ کر سکے۔ ایسے شخص کے پہچاننے کے لیے بڑی بصیرت چاہیے کہ اس کی حالت بالکل مبتدی کی سی ہوتی ہے، عام لوگ دونوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ منتہی کا پہچاننا کچھ آسان کام نہیں، یہی وجہ ہے کہ متوسط اولیاء کو تو لوگوں نے پہچان لیا، اور اولیاء کاملین اور انبیاء علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، چنانچہ انبیاء کے بارے میں کہا گیا، ان انتم الا بشر مثلنا، ترجمہ، نہیں ہو تم مگر ہم جیسے آدمی۔ متوسط اولیاء میں تو جوش و خروش دیکھتے ہیں، اولیاء کاملین اور انبیاء علیہ السلام کی حالت بالکل معمولی سی معلوم ہوتی ہے۔ صاحب کمال کو ایک عجیب استغنا ہوتا ہے، دنیا کا ذرا سا کمال کسی کو ہو جاتا ہے تو کسی کی طرف التفات نہیں کرتا، یہ لوگ تو کمال رکھتے ہیں کہ اس کی ماہیت بھی کسی کو معلوم نہیں، قصدن اظہار تو کہاں، ان کو تو غیرت آتی ہے کہ کسی پر اظہار ہو۔ کیمیا گر کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے، البتہ ٹھگ کمالات دکھاتے پھرا کرتے ہیں، پھر دیکھ لیجئے کہ یہ کمالات شوبدے ہی ہوتے ہیں، جن کے اندر کچھ ہے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اور جو کچھ دکھاتا پھرتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں۔ ان لوگوں کو تو کبھی اپنے آپ سے غیرت آ جاتی ہے، ان لوگوں کو کبھی اپنے آپ سے بھی غیرت آ جاتی ہے۔ قلندر فرماتے ہیں، غیرت از چشم برم روئے تو دیدن نہ دھم، گوش را نیز حدیث تو شنیدن نہ وہم، ترجمہ: مجھے اپنی آنکھوں سے شرم آتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ تیرا چہرہ دیکھیں، اور کانوں کو بھی تیری باتیں سننا میں پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگ امتثال امر میں لگے ہوتے ہیں، کوئی ان کو پہچانے یا نہ پہچانے کچھ پرواہ نہیں کرتے، نیکی کر دریا میں ڈال، اپنی طرف سے کبھی اظہار کا تصور نہیں کرتے، ہاں اللہ میاں کبھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس وقت یاد رکھنے کی بات ہے کہ اخوا بے ادبی ہے، کیونکہ اطاعت تعمیل حکم اور رضا ہے، جس طرح رکھیں بندے کو اسی طرح رہنا چاہیے، جب کہیں خاموش رہ خاموش ہو جائے، اور جب کہیں کھل جا تو بلا تعامل کھل جائے، یہ کھل جانا بھی طاعت ہے۔ اس وقت اخفاء اتباع نفس ہے کہ اس وقت اس کو اظہار میں وہی لذت ہوگی جو پہلے اخفاء میں تھی۔ غر صاحب کمال اپنے قصد کو کبھی دخل نہیں دیتا، نہ اخفاء میں نہ اظہار میں، بس تعمیل حکم میں فنا ہو جاتا ہے، اور جو کوئی بالقصد اپنے آپ کو ظاہر کرتا پھرتا ہے وہ اب تک فنا ہی نہیں ہوا۔ جب صاحب کمال سرتاپا محو ہوا عالم امتثال امر میں، تو اس کو اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ میں ظاہر ہوں یا نہ ہوں، بلکہ معمولی سی حالت ہوتی ہے۔ اگر طلب کا حکم نہ ہوتا تو طلب بھی نہ کرتا مگر حکم سے، اس لیے بغرض اس کی تعمیل کے طلب کرتا ہے۔